نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج سے انشاءاللہ تعالی ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے, مختصر سی نشست ہوا کرے گی, لیکن ہم ہر ایک میں ایک ایسا ٹاپک دیکھیں گے کہ جو ہمیں ربانی بننے میں مددگار ہو. قرآن پاک میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ربانی یا ربانیین استعمال کیا ہے. اس کا روٹ را با با ہے, یہ وہی روٹ ہے جو رب سے, لفظ رب بھی جس سے نکلتا ہے, ذرے کو کمال تک پہنچانے والا. تو لفظ ہم ایک بک شروع کریں گے, ربانیہ اس کا نام ہے. اصل میں یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے کچھ احکامات اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو عقیدے سے شروع ہو کر پھر انشاءاللہ معاملات اور ذاتی اصلاح کی طرف آئیں گی. ربانی کون ہوتا ہے اس کا آپ کو تھوڑا سا ایک تعارف دینا چاہوں گی. حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے رب میں جینے والا انسان بن جائے, جس کے صبح و شام اللہ کی یادوں میں بسر ہونے لگے. ایسے ہی انسان کو ربانی انسان کہا جاتا ہے. سوچیں ذرا, کیا میں ربانی ہوں؟ کیا میرے صبح و شام اللہ کی یادوں میں بسر ہوتے ہیں؟ کیا واقعی میں اپنے رب کی خاطر جیتی ہوں؟ کہ ہر وہ چیز جو انسان کے خواص پہ چھا جاتی ہے نا, جو اس کے اعصاب پہ سوار ہو, جس کی سوچ خوشی میں, غم میں, دکھ میں, سکھ میں, محفل میں, تنہائی میں, جو چیز انسان کے دل کو لگی رہے نا, وہی اصل میں انسان کا تعارف ہوتا ہے. تو وہ انسان جس کے لیے رب کی ذات اتنی خوبصورت ذات بن جائے کہ صبح و شام وہ اس کو یاد کرے, چاہے کھڑا ہے, بیٹھا ہے, لیٹا ہے, کروٹوں پہ ہے, اس کے لیے جائے نماز بچھانے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے انسان کو کسی خاص گیٹ اپ میں آنے کی یا کسی خاص جگہ میں جانے کی ضرورت نہیں, وہ تو کرے گا ہی, وہ تو ایک ریچولز ہیں. لیکن جس انسان کو ہر لمحے اللہ کی یاد اس طرح ستانے لگے کہ جیسے اپنے کسی پیارے کی یاد ستائے, یا وہ چیز جو دل پہ اثر کرے یا جس سے دل جڑ جائے, جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے, ایسے شخص کو ربانی کہتے ہیں. اور ربانی انسان ایک پودے کی مانند دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا, اس طرح دنیا میں ایک ربانی انسان ہوتا ہے. وہ پوری کائنات سے معرفت کا رسک لے کر بڑھتا رہتا ہے. یعنی کائنات سے معرفت کا رسک کیسے لیتا ہے؟ درختوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے, اس کی معرفت ہوتی ہے. پھلوں کو, پھولوں کو, ہواؤں کو, مختلف چیزوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے, یہاں تک کہ وہ مکمل درخت بن جاتا ہے, تاکہ وہ دنیا میں لوگوں کو پھل اور سایہ دے, اور پھر اس کو آخرت کے باغوں میں نصب کر دیا جائے, جہاں وہ ابدی طور پر جنت کی فضاؤں میں لہلہاتا رہے. یہ ہے ربانی, اور یہ بننے کی کوشش کرنی ہے. کائنات سے سبق لینا ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے, اللہ کی محبت میں اس طریقے سے چور ہونا ہے کہ جدھر نگاہ اٹھاؤ اللہ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف دکھے. اللہ تعالیٰ غیب کے پردوں میں چھپا ہونے کے باوجود کان کا تراہ والی کیفیت آنے لگے, اور پھر انسان ایک ایسا درخت بن جائے جو انسانیت کو پھل دے, سایہ دے, بینیفیشیل انسان بن جائے, لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائے, اور بالآخر کچھ عرصہ اس دنیا میں رکھنے کے بعد ایسے شخص کو آخرت کے باغوں میں جا کے نصب کر دیا جائے, جہاں پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی فضاؤں میں وہ لہلہاتا رہے. یہی ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ربانی کہا ہے, اور ایسا ہی بننے میں انسان کی بقا. اس یاد کے بغیر جو زندگی گزرتی ہے نا, وہ بس ایسے ہی زندگی ہے، اس کو آپ زندگی، بے بندگی، شرمندگی کہیں یا کچھ اور۔ آج کے دور کا معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگ عبادات تو کرتے ہیں لیکن ان عبادات سے ملنا کیا ہے، وہ چیز نہیں مل رہی۔ پانچ وقت کی نماز بھی ہمارے دل کو ہلاتی نہیں، اور دنیا میں ادھر ادھر گھوم پھر کے دیکھنے سے بھی ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں آتی۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی اور ہمارا گول اس کتاب کو یا اس ٹاپک کو پڑھنے کا کیا ہوگا کہ ہم اللہ کی یادوں میں جینے والے بن جائیں۔ اور اصل یہی چیز ہے جس کا حکم ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر چیز کا ایک راس الامر ہوتا ہے، معاملے کا سرا۔ ظاہری طور پر کوئی چیز مختلف روپ میں دکھائی دے سکتی ہے لیکن اس کا بنیادی تصور ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ کچھ چیزیں شکلیں بدل بدل کے سامنے آتی ہیں لیکن ہر چیز کا ایک آخری انتہا ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی جو تجارت کرتے ہیں اس میں مال لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، لیکن تجارت کا جو راس العمر ہوتا ہے نا، وہ پروفٹ ہے، نفع۔ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جتنی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، جتنی تجارت ہو رہی ہے، مال جا رہا ہے آ رہا ہے، اس کے اینڈ پہ نفع کتنا حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی تاجر نفع کو کھو دے، پروفٹ نہ ہو، تو اس کی ساری تجارتی سرگرمیاں بےمانی ہو جاتی ہیں۔ کسی اور اعتبار سے اس کی جو مرضی اہمیت ہو لیکن تجارت کے اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بالکل یہی کیفیت دین کے اندر اللہ کے خوف کی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کا راس الامر اللہ کا خوف ہے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ فاطر آیت 28 میں بھی آتا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کا علم انسان کے اندر خشیت کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں، عالم ہیں، وہی لوگ عالم ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جس کی عبادات اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دیں، وہی شخص دین کے اعتبار سے فلاح یافتہ ہے اور کامیاب ہے۔ اللہ کا ڈر حکمت کا سر ہے۔ اگر حکمت چاہیے تو اللہ کا ڈر لانا پڑے گا۔ اسی کو سورۃ بقرہ کی آیت 269 میں خیر کثیر کہا گیا، وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ نے حکمت دے دی اس کو خیر کثیر دے دی۔ اور جتنا انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے اتنی حکمت آتی ہے۔ اور خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حرکت پہ مجبور کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کا خوف انسان کو اٹھ کھڑا کرتا ہے، چھپکلی کو دیکھ کے وہاں بیٹھے نہیں رہتے۔ اسی طرح جتنا اللہ کا خوف آئے گا، اپنی آخرت کے بگڑنے کا اندیشہ ہوگا، اتنا ہی انسان اپنا محاسبہ کرے گا اور موت کو یاد کرے گا۔ ایسا شخص پھر اپنے آپ کو میدان محشر میں کھڑا پاتا ہے اور اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ وہ اپنے ایک ایک قول اور اپنے ایک ایک عمل کو درست کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ ایسے ہی لوگ پھر اصل میں ربانی ہیں۔ جب ایک انسان خود اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دوسروں کو بھی بلاتا ہے، اور دعوت اللہ کی طرف بلانا، غلط چیزوں پہ آگاہ کرنا، اچھی باتوں پہ خوشخبری دینی، یہ اس کی زندگی کا گول بن جاتا ہے۔ پہلے خود بچا، پھر دوسروں کو بچانے والا بن جاتا ہے۔ یہی ہے وہ چیز جو بندے کی زندگی کو کارآمد زندگی بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ربانی بنا دے اور ہمارا ہر عمل خدا خوفی پہ مبنی ہو، اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہو کہ اپنا محاسبہ کرتے کرتے دوسروں کو بھی ان کے محاسبے کی فکر دلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں ہم باقاعدہ ابتدا سے بات شروع کریں گے۔ کچھ اس طریقے سے بات ہوگی کہ ہم پہلے اسلام کو دیکھیں گے، وہ عبادات جو ہم بچپن سے کرتے سنتے آئے ان کی اصل روح کیا ہے، اور ہر چیز کو کہتے کرتے ہوئے ہم نے اپنا محاسبہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم صحیح معنوں میں عبادات کی روح کو سمجھے بھی ہیں کہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہم لفظ اسلام پہ بات کریں گے کہ اصل میں اسلام کیا ہے. ہر مسلمان جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے بچپن سے ایک ہی لفظ سنتا آیا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام پہ ہیں. لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ کتنے بڑے بڑے لفظ بولیں گے, کتنی شریعت کی کہانیاں سنائیں گے کہ اس کو سمجھا سکیں. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اصل میں اسلام کیا ہے. جس کو آپ کہہ سکیں کہ نچوڑ, پورا اسلام ایک لفظ میں, ایک جملے میں اگر ہم بیان کر سکیں تو وہ کیا ہے کہ دنیا تعمیر حیات کی جگہ نہیں, امتحان حیات کی جگہ ہے. یہی ہے ایک لفظ میں اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں زندگی کی تعمیر نہیں ہو رہی بلکہ یہاں ہم امتحان میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبدی مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا, پھر اس نے دو دنیایں بنائیں, ایک یہ موجودہ دنیا اور دوسری موت کے بعد سامنے آنے والی دنیا. یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کمرہ امتحان سے جوڑ دیا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے, اور اگلی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عبدی قیامگاہ بنا دیا جہاں انسان اپنی ہر خوشی اور راحت کے ساتھ زندگی گزار سکے گا. یہ ہے اسلام کا نظریہ. میں ریپیٹ کرتی ہوں اپنی بات کو تاکہ آپ بھی نوٹ کر سکیں. کوئی شخص راہ چلتا آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نمازیں پڑھنی, روزے رکھنے, حج کرنا؟ نہیں, یہ بہت تفصیلات ہیں. دین کی ہر چیز جو ہے نا وہ اس بات کا, اس کا اینڈ کیا ہے کہ یہ دنیا وقتی دنیا ہے اور ہم یہاں امتحان میں ہیں. جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو دوسری دنیا میں اچھی جگہ پہ رکھا جائے گا, اور دوسری طرح کے لوگ جو اس امتحان میں ناکام ہو گئے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا جو ایک قسم کا سزا خانہ ہے. پورے اسلام کا خلاصہ یہی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو آج کی اس دنیا میں ہم میں سے ہر شخص امتحان کی حالت میں ہے. یہ دنیا منزل نہیں ہے, صرف ایک راستہ ہے. جو لوگ آج کی اس دنیا میں اپنے امتحان میں پورے اتریں گے وہ موت کے بعد ابدی جنتوں میں جگہ پائیں گے, اور جو پورے نہیں اتریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان کیا ہے؟ امتحان ہے آزادی کا استعمال, ول پاور. آج دیکھا جائے تو موجودہ دنیا میں انسان بالکل آزاد ہے, لیکن یہ آزادی انسان کا حق نہیں ہے, یہ اس کے امتحان کا ایک پرچہ ہے. اسی پرچے کے حل پر اس کے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے. انسان کو آزادی دے کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون غلط. انسان کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ اپنے بندے ہونے کو اور اللہ کے معبود ہونے کا اعتراف کرے کہ میں عبداللہ ہوں اور اللہ کی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے گی, اور سرکشی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دے. اسی طرح جو بندہ اللہ والا بنتا ہے اس کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے, پھر وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے, پھر وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے, پھر انا کو چھوڑ کر وہ تواضع اور بندگی اور عاجزی کا طریقہ اختیار کرتا ہے. عام انسان اور ایسے انسان میں فرق کیا ہے کہ عام انسان کی زندگی دنیا پسند زندگی ہوتی ہے, مگر اللہ پر ایمان لانے والے کی زندگی آخرت پسند زندگی بن جاتی ہے. عام انسان اپنی ذات کے لیے جیتا ہے, جبکہ مومن انسان وہ ہے جو اللہ کے لیے جینے لگے, اور اللہ کے لیے جینے والے کو ہی ربانی کہتے ہیں. پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے آئے, جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا اس کو کل جنت کے اعلیٰ جنت کی جنت میں بسایا جائے گا, جہاں اس کو اپنی پسند کی چیزیں مل جائیں گی. جس بندے نے دنیا میں اپنی پسند کو چھوڑ کر اللہ کی پسند کو جگہ دے دی, کل وہاں اس کی پسند ملے گی. اور جو اس سے اپوزٹ زندگی بسر کرے, آج اس دنیا میں ہی سب کچھ لینا چاہے, پھر کل اس کو وہاں کچھ نہیں ملے گا. یہ ہے دو لفظوں میں اسلام. چند دن پہلے میری کسی نان مسلم سے ملاقات ہوئی, بالکل ایسے ہی کھڑی تھی وہ بھی, میں بھی, ہم لوگ سامنے ایک منظر دیکھ رہے تھے. تو وہاں جب بات ہوئی تو اس میں بھی یہی موضوع تقریباً بات کا سامنے آیا. میں نے اس سے پوچھا کہ آر یو مسلم, شی سے نو. پھر ایسے میں نے پوچھا تمہیں پتہ اسلام کیا ہے؟ اب آپ بتائیے کہ جب کہیں آپ کہیں ویٹنگ پیریڈ کے لیے کوئی کھڑا ہے, آپ بھی کھڑے ہیں, دوسرا بھی کھڑا ہے, کیا آپ اس کو پوری کہانی سنائیں گے؟ کیا آپ وہاں عبادات سکھائیں گے کہ معاملات سکھائیں گے؟ نہیں, بس یہی میسج دیں لوگوں کو کہ اسلام یہ ہے کہ اس دنیا میں تم چند دن کے لیے آئے ہو, اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اپنا لو تاکہ وہاں تمہیں وہ سب مل جائے جو تم چاہو گے. اور اسی کو شاید علامہ اقبال نے بھی کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دو مرضیاں ساتھ نہیں چلتی, یا تو اس دنیا میں اللہ کی ماننی پڑے گی, نہیں تو پھر اس دنیا میں جا کے اس کی ماننی پڑے گی. عقل مند وہ ہے جو اس چند روزہ زندگی میں اللہ کی مان لے تاکہ وہاں ہمیشہ کی دنیا میں اللہ بندے کی مان لے, جس کا تذکرہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ لہم فیہا ما یشتہون, ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. ایک جگہ آتا ہے ولکم ما تشتہی انفسکم, تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی خواہش تمہارے نفس کریں گے. ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے لہم فیہا ما تدعون, لہم فی کچھ اس طرح کے ماتدہ ان کا لفظ ہے, سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے, یعنی تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تم مانگو گے. تو اب چوائس ہم سب کے سامنے ہے, کیا ہم مسلم بننا چاہتے ہیں یا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس نقطے پہ بہت غور کرنا ہے, اور اس تعریف کی روشنی میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی پھر میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنوں میں مسلم بن جائے. اور یہی تعریف سامنے رکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہوا ٹائٹل یاد آ جائے گا کہ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب کبھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم بن جا, تو اس نے کہا کہ میں مسلم بن گیا. تو مسلم بننا کیا ہے؟ اپنی مرضی کو چھوڑ کر رب کی مرضی کو اپنانا. اللہ تعالی ہم سب کو سچا مسلم بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.